ہماری حضرت والا عارف اللہ حضرت مولانا شریف شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. عنوان ہے اڑ گیا رنگ حسن فانی کا. اڑ گیا رنگ حسن فانی. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, لقب آج نانا نانی کا ہے, لقب آج نانا نانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ ہے جوانی کا, کیا بھروسہ ہے جوانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. مل گئے خاک قبر میں کتنے, مل گئے خاک قبر میں کتنے, ناز تھا جن کو زندگانی کا, ناز تھا جن کو زندگانی کا. یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے, یہ جہاں گر گیا نگاہوں سے, جب کھلا حال دارے پانی کا, جب کھلا حال دارے پانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. میر اب دل کو کس سے بہلائے, میر اب دل کو کس سے بہلائے, اڑ گیا رنگ حسن پانی کا, اڑ گیا رنگ حسن پانی کا. دل لگا بس خدا سے اے ظالم, دل لگا بس خدا سے اے ظالم, خوف کر موت ناگہانی کا, خوف کر موت ناگہانی کا. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. شیخ کامل کے فیض سے دل ہے, شیخ کامل کے فیض سے دل ہے, حامل کہہ جاویدانی کا, حامل کہہ جاویدانی کا. خاک تن کو آتا ہو ان کا غم, خاک تن کو آتا ہو ان کا غم, ہے سلا ان کی مہربانی کا, ہے سلا ان کی مہربانی کا. خاک تن کو آتا ہو ان کا غم, خاک تن کو آتا ہو ان کا غم, ہے سلا ان کی مہربانی کا, ہے سلا ان کی مہربانی کا. حال دیکھو تو اللہ والوں پر, حال دیکھو تو اللہ والوں پر, مستی عمر آسمانی کا, مستی عمر آسمانی کا. حال دیکھو تو اللہ والوں پر, مستی عمر آسمانی کا. حال دیکھو تو اللہ والوں پر, مستی خمر آسمانی کا. سن لو قصہ زبان اختر سے, سن لو قصہ زبان اختر سے, اس کے دل کے غم نہانی کا, اس کے دل کے غم نہانی کا. سن لو قصہ زبان اختر سے, سن لو قصہ زبان اختر سے، اس کے دل کے غم نہانی کا، اس کے دل کے غم نہانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا۔
اصلاح خواتین، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات کا مجموعہ ہے، جس کو مولانا زید مظاہری صاحب ہندوستان کے ہیں، انہوں نے مختلف کتابوں سے جمع کر کے ایک مجموعہ بنایا ہے، اور ہندوستان سے میرے مخدوم حضرت مولانا قطب زمان حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کے خادم حضرت مفتی شہید السلام صاحب نے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، اس کو میں نے یہاں ہمارے ایک دوست نے اس کو پرنٹ کر دیا ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا جا چکا ہے، جس میں عقائد کا ضروری بیان تھا اور کچھ توہمات کا بیان تھا جو عام طور پہ خواتین میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کا بیان تھا، جس میں ہمارے یہاں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، خصوصاً خواتین میں۔ اب اس کے بعد اب روزے کی اہمیت کا بیان ہے۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا بھی نماز و زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک رکن، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کا بڑا رتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے، تو اس کے سب اگلے گناہ صغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اگلے سے مراد جو پہلے گناہ کیے ہیں، پہلے اسی طرح لکھا جاتا تھا کہ آخرت کا زمانہ جو ہے وہ پچھلا زمانہ کہلاتا تھا اور پہلے والا زمانہ اگلا کہتے تھے، اس لیے یہاں یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے سب پچھلے گناہ وغیرہ بخش دیے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ ایک روزے دار کے منہ میں معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ بو نہیں ہے کہ جو منہ صاف نہ کرنے کی وجہ سے، آدمی کی خرابی کی وجہ سے یا دانتوں کو صحیح سے صاف نہ کرنے کی وجہ سے بھی بدبو ہو جاتی ہے منہ میں، یہ وہ بدبو نہیں ہے۔ دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو اذیت نہ ہو۔ یہ تو بو ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے جو خالی معدے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ روزے داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان بچھایا جائے گا، وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور سب لوگ ابھی حساب ہی دینے میں پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ بھی دین اسلام کا بڑا رکن ہے، جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے گا اس کو بڑا گناہ ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا۔ یعنی قدرت ہوتے ہوئے بھی بالغ ہو اور قدرت ہو، بیمار نہ ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، پھر بھی اس کے باوجود روزے نہ رکھنے سے اور گناہگار ہوگا۔ روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں، وہ یہ کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اور اگر اس میں کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا، تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی۔ اور روزہ جس طرح گناہوں سے بچاتا ہے، جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں، روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی۔ ایک حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے۔ یعنی جس طرح زکات میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا میل کچیل یعنی فاسد مادے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ مضمون بالکل صاف آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ اور روزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مضرت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے، روزے دار کو ایک خاص خوشی حاصل رہتی ہے۔ رمضان کا فائدہ، تجربے سے معلوم ہوا کہ رمضان کی عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے۔ جو کوئی رمضان میں طبیعت پر زور دے کر بھی نیکی اور عبادات کر لیتا ہے تو اس کے بعد آسانی سے نیکی کر سکتا ہے، اور جو کوئی رمضان میں کسی گناہ سے بچا رہے تو پورے سال اس گناہ سے بچ سکتا ہے، اور اس مہینے میں گناہ چھوڑنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، بس جب شیطان قید ہو گئے تو گناہ آپ ہی کم ہو جائیں گے اور ان کا چھوڑ دینا آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ شیطان جب قید ہو گیا تو پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں، کیسے دل میں، تو وہ نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ نفس چونکہ گناہ کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، نفس بہکاتا ہے، وہ اس وقت اس سے گناہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی رغبت دلانے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو شیطان، دوسرے نفس۔ بس شیطان تو قید کر دیے گئے، اب صرف ایک نفس گناہوں کی طرف رغبت دلانے والا رہ گیا، بس اس کو روک لینا آسان ہے، یعنی دو کی جگہ ایک دشمن کم ہو گیا تو اب گناہ سے بچنا آسان ہو گیا۔ پہلے کی طرح رمضان میں دونوں کو روکنے کی مشقت نہیں اٹھانا پڑے گی، اس ایک مہینے میں یہ تکلیف اٹھا لینی کوئی بڑی بات نہیں، اور جب اس مہینے میں گناہ چھوڑے رکھو گی تو پھر تمام سال اس سے بچا رہنا آپ ہی آسان ہو جائے گا۔ غرض اس مہینے میں ہر عضو کو گناہ سے بچانا چاہیے۔ روزے کا مقصد، اللہ میاں نے اس مہینے میں ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے جو پہلے حلال تھیں، پھر جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں وہ کس قدر زیادہ حرام ہو گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتلائی ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس واسطے ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب ہر شخص سوچ لے کہ رمضان میں پہلے سے کتنا زیادہ پرہیزگار ہو گیا، پہلے کی حالت میں اور اب میں کتنا فرق ہوا، بے پردگی کو چھوڑ دیا یا نہیں، غیبت سے یعنی کسی کو پیٹھ پیچھے برا کہنے سے روکا یا نہیں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، دونوں حالتیں ایک سی ہیں، کسی بات میں کچھ کمی نہیں ہوئی، بس فقط ایک کام یہ کیا کہ کھانا کھانے کے وقت بدل دیے، کچھ کھانے میں کمی بھی نہیں کی، جتنا پہلے کھاتے تھے اتنا ہی رمضان میں بھی کھاتے ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر اس واسطے فرض کیا تھا کہ برائیاں کم ہو جائیں، مگر ہم لوگوں نے کچھ کم نہ کی، اللہ والے تو کھانا بھی اس مہینے میں پہلے سے کم کھاتے ہیں۔ خیر کھانا اگر پہلے کے برابر بھی کھاؤ تو جائز ہے، مگر گناہ تو کسی طرح جائز نہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ دن بھر گناہوں میں گھرے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو رمضان میں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ پانچ وقت کی نماز اپنے وقت پر ہوتی ہے یا نہیں۔ عموماً نماز کو وقت سے دیر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، خصوصاً عورتیں کھانے اور افطاری کی تیاری میں عصر کی نماز میں بہت دیر کرتی ہیں۔ بتیروں کی نماز قضا ہوتی ہے، اور قضا نہ بھی ہو تو دیر تو ضرور ہو جاتی ہے۔ خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، بڑا تعجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا، بھلا صرف روزہ اس کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کو اس قدر بڑھا دیا کہ 10 گنا دینے کا وعدہ فرما دیا، اور ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں کہ نیکیوں کو 10 گنا کر دینے پر بھی ہمارے گناہ ہی زیادہ رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں بڑھی رہتی، اور اس کو بھی اگر جانے دیجئے تو برابر تو رہتی۔ جب ہماری یہ حالت ہے کہ وہ تو ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے گناہ ہی بڑھتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ اچھا اس کو بھی جانے دیجئے، اگر ہم ہمیشہ گناہ کو گھٹا نہیں سکتے تو رمضان میں تو ایسا کر لیا جائے کہ ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے، خصوصاً جو ہے اس میں ابھی شاید آئے گا، دل میں آیا تو بتا کر چلوں کہ روزے میں رمضان شریف میں چونکہ اور دوسرے بار بہت سے کاموں سے فراغت ہوتی ہے، خصوصاً لڑکوں کو اور مردوں کو بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات فراغت، عورتوں کو بھی ہوتی ہے، تو اپنا 2-4 آدمی مل کے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی گپ شپ بھاگنا شروع کر دی، اسی میں غیبت فضول گوئی اور فحش کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ نگاہ کے بعد بہت اہم چیز زبان کی حفاظت ہے۔ روزے کے متعلق عورتوں کی کوتاہیاں، عورتوں کو روزہ دشوار نہیں، اس میں وہ ماشاءاللہ مردوں سے بھی زیادہ آگے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں روزے بہت رکھ لیتی ہیں، مگر نماز سے ان کی جان نکلتی ہے، اور روزہ رکھنے میں عورتوں کا زیادہ کمال بھی نہیں بلکہ ایک طبی راز ہے، وہ یہ کہ ان میں رطوبت اور برودت کا غلبہ ہے، سرد مزاج والے کو بھوک پیاس کم لگتی ہے، اس لیے ان کو روزہ آسان ہے۔ دوسرے ان کو کھانے کے اندر مشغولی رہتی ہے، اپنے ہاتھ سے سب چیزیں پکاتی ہیں، خوشبو سونگتی رہتی ہیں، اس سے بھوک کم ہو جاتی ہے، صرف پیاس کی تکلیف رہ گئی۔ اس کی سہار بھی ان کو مشکل نہیں، کیونکہ اول تو وہی برودت اور رطوبت پیاس کو روکتی ہے، دوسرے یہ دن بھر گھر ہی میں رہتی ہیں، کہیں دھوپ میں آنے جانے کا ان کو کام نہیں پڑتا۔ رہا یہ کہ کھانے پکانے میں آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، تو اکثر عورتیں جو روزے دار ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کم پکاتی ہیں، ان کے آگے خدمت کرنے کو نوکرانیاں موجود ہوتی ہیں، اور جن کو خود کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ترکیب کرتی ہیں کہ پہلے سالن کی ہانڈی تیار کر لیتی ہیں، سالن پکانے میں آگ کے سامنے جم کر نہیں بیٹھنا پڑتا، ایک دفعہ آگ جلا دی، ہانڈی رکھ دی اور پھر چلتے پھرتے پکا لی، پھر جب اثر کا وقت ہو گیا، گرمی کم ہو گئی، جلدی جلدی 15-20 منٹ میں روٹی پکا لی، اس لیے ان کو کھانا پکانے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم الامت کی نظر کیسی گئی؟ تیسری وجہ روزے کی سہولت کی یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو کھانے کی حرص کم ہوتی ہے، ان کو عمدہ کھانا مرغوب نہیں ہوتا، بس ان کی ہانڈی صرف مردوں اور بچوں کے خاطر پکتی ہے، اگر کبھی مرد گھر پر نہ ہو تو یہ چٹنی پیس کر ہی گزارا کر لیتی۔ تیسری وجہ روزے کی سہولت کی یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو کھانے کی حرص کم ہوتی ہے، ان کو عمدہ کھانا مرغوب نہیں ہوتا، بس ان کی ہانڈی صرف مردوں اور بچوں کی خاطر پکتی ہے، اگر کبھی مرد گھر پر نہ ہو تو یہ چٹنی پیس کر ہی گزر کر لیتی ہیں۔ جب یہ اپنے نفس کو مارتی ہیں تو رفتہ رفتہ ان کی بھوک بھی مر جاتی ہے۔ اس لیے روزے میں ان کا کمال نہیں، اس میں تو مردوں کا کمال ہے کہ ہاؤ حق یعنی کھانے میں بہت تیز ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ ان مردوں نے روزہ رکھنے میں ہمت ہار دی۔ بس میں عورتوں سے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے دار عورتیں ان کا درجہ کم ہے، مگر ان کا روزہ رکھنا بڑے درجے کی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور ضروری بھی نہیں کہ 100% عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہو، بہت سی عورتیں سخت مجاہدہ کر کے بھی روزہ رکھتی ہیں۔ بس میں عورتوں سے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ روزہ نہیں رکھتی، ہاں روزے میں غیبت سے بچنے کو ضرور کہوں گا، کیونکہ ان کا روزہ غیبت سے بہت کم پاک ہوتا ہے۔ جب ان کو روزے میں کھانا پکانے کا مشغلہ کم ہوتا ہے تو آپس میں محفل جما کر بیٹھتی ہیں اور تیری میری غیبت شکایت میں روزہ برباد کرتی ہیں۔ یوں تو غیبت ہر حال میں حرام ہے، مگر روزے میں روزے کی حالت میں اس کا گناہ زیادہ ہے۔ جیسے زنا کرنا حرام ہے اور مکہ معظمہ میں کرنا سخت گناہ ہے، کیونکہ زمان و مکان کے شرف سے جس طرح طاعات کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح معاصی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جیسے حرم شریف میں مکہ معظمہ میں کوئی عبادت کرنے کا ثواب، حرم شریف میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ہے، ایسے ہی دوسری جو عبادات ہیں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مکان کا شرف یعنی جہاں عبادت کی جائے اس کا شرف ہے، وہاں عبادت کوئی نماز کے 1,00,000 کا ثواب ہے۔ اسی طرح گناہ جو دوسری عام جگہ پہ کیا جائے اور ایسی مقدس جگہ کیا جائے اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعض پان کھانے والی عورتیں کوتاہی کرتی ہیں کہ سحری میں منہ کے اندر پان دبا کر سو رہتی ہیں، اگر صبح تک منہ میں پان دبا رہا تو روزہ نہیں ہوتا، اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ روزے میں تو عورتیں بڑی بہادر ہیں، چاہے بیماری ہو یا تکلیف ہو اور حکیم بھی افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دے مگر یہ روزہ قضا نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ روزے میں غیبت بھی بہت کرتی ہیں، کیونکہ صبح سے دوپہر تک تو کچھ کام ہوتا نہیں، بس بیٹھی ہوئی ادھر ادھر کی باتیں بناتی رہتی ہیں۔ اس لیے ان میں وہ عورتیں اس وقت بہت اچھی ہیں جن کو تمباکو کی عادت کی وجہ سے روزہ بہت لگتا ہے، اگرچہ تمباکو کھانا بہت برا ہے، کیونکہ وہ روزے میں ایک طرف کونے میں سر ڈالے پڑی رہتی ہیں، ان سے بغیر پان کھائے بات نہیں ہو سکتی، تو وہ غیبت وغیرہ سے محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال عورتوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو تو عورتیں خود بڑے شوق سے کر لیتی ہیں، البتہ روزے کے حقوق ادا کرنے کی ان کو تاکید کرتا ہوں کہ فضول گناہ کی باتوں میں روزے کو برباد نہ کریں، بلکہ قرآن شریف پڑھا کریں، بزرگوں کی حکایتیں سنا کریں، اور یہ بھی نہ ہو تو ایک طرف پڑھ کر سو رہے۔ روزے میں سونا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ گناہ سے بچا رہے گا، اور گناہ سے بچنا ہی تقویٰ ہے، تو جہاں اگر کوئی سو رہا ہو وہ بھی اس وقت عبادت میں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جیسے ٹائم پاس کرنے، کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، لاؤ کیا کریں، چلو گیم کھیل لیں، ذرا چلو فلاں چیز دیکھ لیں، اور 4-6 آدمی جمع ہو گئے اور اس میں غیبت یا کوئی فضول گوئی اور فحش کلامی کر لی، اور بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس سے بھی زیادہ برائیاں، لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، کہیں تاش کھیل رہے ہیں، کہیں کیرم کھیل رہے ہیں، یہ سب روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اعتکاف، رمضان شریف کی 20 تاریخ کا دن چھپنے سے ذرا پہلے سے رمضان کی 29 یا 30 تاریخ یعنی جس دن عید کا چاند نظر آئے اس تاریخ کے دن چھپنے تک اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کر رکھی ہو اس جگہ پر پابندی سے بیٹھے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روزے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عمرے جیسا ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں فرمایا کہ وہ تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کوئی تمام نیکیاں اور ثواب کے کام کر رہا ہو۔ عورتیں گھر ہی میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اگر اعتکاف شروع کرے تو صرف پیشاب کا کھانے یا کھانے پینے کی ضرورت سے تو وہاں سے اٹھنا درست ہے، اور اگر کوئی کھانا پانی دینے والا ہو تو اس کے لیے بھی نہ اٹھے، ہر وقت اسی جگہ رہے اور وہیں سوئے، اور بہتر یہ ہے کہ بیکار نہ رہے، قرآن شریف پڑھتی رہے، نفلیں اور تسبیحات جو توفیق ہو اس میں لگی رہے، اور اگر حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں۔ اور بھی مسائل ہیں اس کے، وہ کتابوں میں دیکھ لیے جائے، لیکن اس میں یہ جو ترغیب دی گئی ہے اعتکاف کی، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو بالکل فارغ ہوں، ان کے بچے ہوں، خدمتگار ہوں۔ جیسے اگر کسی کا شوہر ہے تو اس کی خدمت میں اس کو زیادہ ثواب ہے، بجائے اس کے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اگر شوہر کو خدمت کی ضرورت ہے، بچوں کو ایسی تربیت کی ضرورت ہے، تو اس سے زیادہ ضروری ان کی تربیت اور شوہر کی خدمت کی ہے۔ اس کو اعتکاف کرنا ہو، اپنے کسی بڑے سے دیندار آدمی سے مشورہ کر کے اعتکاف کرے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے بھی اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں بھی یہی بات ملحوظ خاطر رہے کہ اعتکاف کے دوران دوست یاروں سے بچ کے رہے، تنہائی اور خلوت میں زیادہ رہے، اور اللہ کو یاد کرے، اور اگر تھک جائے تو فوراً سو جائے، تو سونے میں بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبقہ فکر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آخر رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا سبقہ نکالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبقہ مقرر فرمایا ہے، ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہو، آزاد ہو یا غلام مرد ہو، یا عورت بچہ ہو یا بوڑھا، سب پر یہ سبقہ فطر واجب ہے۔ اور یہ سبقہ فطر عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید کے دن بھی دے سکتے ہیں، زیادہ دیر کرنا اچھا نہیں، جلد سے جلد دے دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا ایک سا مقرر فرمایا ہے کھجور سے، اور ایک سا جو سے، اور حکم دیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جو مالدار ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے، مال سے مراد وہی ہے کہ جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر واجب ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی دینا اچھا ہے، زیادہ تو ہوتا نہیں، دو کلو سوا دو کلو گندم ہے نا، اتنی قیمت کا ہوتا ہے، سو سوا سو ایک آدمی کا بنتا ہے آج کل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جو مالدار ہو وہ صدقہ فطر ادا کرے، کیونکہ صدقہ فطر دینے سے اللہ تعالیٰ روزوں کو پاک کر دیتا ہے، اور تم میں جو فقیر ہو پھر بھی صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دینے سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ہماری عبادات میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمی رہ جاتی ہے، یا کوئی اس کے اندر غیر کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے، تو مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا تذکیہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس واسطے مقرر فرمایا کہ روزے لہو اور فحش باتوں سے پاک ہو جائیں، اور غریبوں کو کھانے کو ملے۔ یہ روزے کا بیان مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ روزے کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بہشتی زیور میں یا آج کل بہت سی کتابیں جو اپنے مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں، یہ ضروری ہے کہ مستند علماء کی کتابیں دیکھیں، یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ کوئی آ گیا میسج وہ کسی نے فارورڈ کر دیا، اس کو پڑھ کر جو ہے ویسے ہی عمل کرنے لگ گئے، یا اخبار میں پڑھ لیا، ڈائجسٹ میں پڑھ لیا۔ دین ہمیشہ مستند ذریعے سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں تو غلطی ہو جاتی ہے، اس کا مداوع تلافی بھی ہو جاتی ہے، لیکن دین اگر بگڑ گیا خدا نخواستہ، عقیدہ خراب ہو گیا یا کوئی بات ایسی غلط بیٹھ گئی دل میں، اس کا نقصان بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آج کل تو صرف رواج ہو گیا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئی اچھی لگی اس کو ہزاروں لوگوں کو بھیج دیا، اور جو دوسرے لوگوں کو بھیج دیا وہ بھی اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بات مستند ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، یعنی خالی دل کو اچھا لگنا اس کی سند نہیں ہوتی، سند تو وہ ہے جو اس کے حوالے سے ہو، قرآن و حدیث سے ثابت ہو، کسی مستند کتاب مستند عالم کی لکھی ہوئی ان سے ثابت ہو۔ اور دوسرے یہ کہ اگر حوالے بھی دیے رہے ہوں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج کل کفار کی مشنریاں بہت کام کر رہی ہیں، کوئی ادھر ادھر سے الٹے سیدھے حوالے۔ اب ہم تو کتاب نہیں دیکھ سکتے، حدیث شریف کی کتاب ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں تو کھولنا بھی نہیں آتا کہ حدیث شریف اگر کوئی ڈھونڈنی ہو کیسے ڈھونڈیں، کہاں دیکھیں، کیسے معلوم کریں۔ دوسری بات یہ کہ ہر حدیث شریف کو فقہا نے صحیح سمجھا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو پھر وہ رابطہ غیر مقلدیت کا ہو جاتا ہے، جو حدیث پڑھی بس اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا۔ بعض احادیث ایسی ہیں جو دوسری احادیث کو رد بھی کر دیتی ہیں، اور خاص مواقع کے لیے ہوتی ہیں، اور اس کا خاص مفہوم بھی ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے دین ہرگز نہ سیکھو، واٹس ایپ سے، انٹرنیٹ سے، فیس بک سے، ڈائجسٹوں سے، کتابوں سے جو غیر مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں، غیر مستند لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، بعض عالم بھی نہیں ہیں، انہوں نے دین کی کتابیں لکھی ہیں اور لوگ ان کی واہ واہ بھی کرتے ہیں کہ واہ بھائی بڑی اچھی بات کہی، بڑی۔ یہی بتا رہا ہوں کہ اچھی بات جو ہے سند نہیں ہے، دل کو اچھا لگنا سند نہیں ہے، اچھا وہی ہے جو اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق ہو، اور وہ چیز ہم کو صرف اور صرف بزرگان دین کی صحبتوں سے، بزرگان دین کی کتابیں پڑھنے سے، اور علماء مستند علماء کی کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے دین کو اختیار کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، سنی سنائی بات پہ بھی عمل نہ کرے، پہلے اپنے کسی بڑے سے مستند آدمی سے پوچھ لے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے اور ہمارے لیے اس پر عمل کرنا مناسب ہے یا نہیں، یہ سب بات پوچھ کر کرنا چاہیے۔ یہ آج کل یہ بہت خرافات چلی ہوئی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کبھی ٹی وی پہ انٹرنیٹ پہ آنا پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر یعنی کامل اور سچے لوگ بھی انٹرنیٹ پر آنے لگے تو عوام کیسے تمیز کریں گے حق اور باطل میں؟ وہ کہیں گے یہ بھی داڑھی ٹوپی پہنا ہوا ہے، اس کی بھی داڑھی ہے اور ان کے بھی داڑھی ہے، تو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے تو ایک دوست کہتے تھے کہ بعض کسی نے ان سے شکایت کری کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بات آپ کی غلط ہے، داڑھی والا چور نہیں ہو سکتا، چور نے داڑھی رکھ لی ہے۔ ایسے چوروں نے داڑھیاں رکھ لی ہیں اور وہ داڑھیاں رکھ کر گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، بد دین کر رہے ہیں، یا اپنی مرضی کی تفسیر بنا کر، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو عربی زبان سیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، سمجھا جا سکتا، لغت سے قرآن پاک کو حل نہ کرو، بلکہ لغت کے بجائے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی تفسیر، بعض آیات کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر بعض صحابہ نے فرمائی، اس میں بھی درجات ہیں، حدیثیں ضعیف ہیں، کوئی احسن ہیں، کوئی حسن ہیں، تو یہ سب چیزیں علماء سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک کو لغت کے ذریعے نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں اگر تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، قرآن پاک کے احکامات معلوم کرنے کا شوق ہے، تو وہ بھی مستند عالم کی تفسیر پڑھو، جیسے معارف القرآن ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ایسے ہی آسان ترجمہ القرآن ان کے ساتھ زیادہ، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ القرآن ہے، کسی کو اور زیادہ اردو کے زبان کے اندر زیادہ عبور ہو وہ تفسیر عثمانی پڑھ لے، اور زیادہ عبور ہو تفسیر بیان القرآن پڑھ لے، لیکن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہ بھی پوچھ کے کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ یہ آج کل بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، انٹرنیٹ سے لوگ باہر کے لوگوں کی تقریریں اور بیان سن کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی اچھی تقریر ہے، تو اچھا لگنا سند نہیں ہے، یاد رکھو، سند وہی ہے جو مستند سے حاصل ہو، اور مستند وہی ہے جن کے اوپر بزرگوں نے، علماء حق نے اعتماد کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روزے سے متعلق ایک اور بات یہ بھی ہے کہ پہلے تو بہت تھا آپ معلوم نہیں, اللہ کا شکر ہے یہاں تو الحمدللہ سب پڑھے لکھے اور بزرگوں سے تعلق والے دوست ہیں, لیکن بعض جگہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے کہ اذان ہونے تک سحری کھاتے رہتے ہیں, جب تک اذان ختم نہیں ہوتی وہ کھاتے رہتے ہیں. گاؤں گوٹ میں زیادہ اس قسم کا رواج ہے, تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. صبح سادس کا وقت ہوتا ہے پورا, تو چارٹ ملتا ہے ہر جگہ, اس میں جو وقت لکھا ہوتا ہے اور سحری اور افطاری کے بھی وہ الگ سے رمضان شریف میں تقسیم کیے جاتے ہیں اوقات کے, ان کو دیکھ بھال کر پانچ منٹ پہلے سحری ختم کر دیں. روزہ کتنی اہم عبادت ہے, کوشش کرے کہ اس وقت سے پانچ منٹ پہلے اپنا منہ صاف کر کے کر لیں, اور اسی طرح افطاری میں یہ اذان کا اعتبار نہ کریں. بعض اوقات بھول سے غلطی سے اذان پہلے دے دیتا ہے کوئی, اور ہمارے یہاں ایسی مساجد بھی ہیں جو اہل حق کی نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا شوق ہوتا ہے جلدی, جیسے کوئی ریس لگی ہوئی کہ ہم پہلے اذان دیں گے, تو ادھر سوئی آئی سیکنڈ پہ اور ادھر انہوں نے اذان دے دی. اتنی جلدی کا حکم نہیں ہے, افطاری میں جلدی تو کرے لیکن ایسی جلدی کا حکم نہیں ہے کہ اس کے خطرے میں پڑ جائے, سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور جلد بازی میں روزہ خراب کر لیا, کیا فائدہ. تو ان باتوں سے خوب احتیاط کے ساتھ روزے کے مسائل کو بھی پڑھے, غسل کے مسائل کو پڑھے کہ روزے میں غسل کیسے کیا جاتا ہے, اور وضو کے مسائل کو پڑھے, یعنی وضو کے اندر غرارہ نہیں کرنا چاہیے, پانی حلق میں نہ جائے, اسی طرح ناک میں زیادہ پانی نہ چڑھائے, تاکہ ہمارا روزہ قیمتی ہو جائے, اور زبان کی خوب حفاظت کی جائے, نگاہ کی اور زبان کی خوب حفاظت کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ہاں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, مفتی اعظم پاکستان کی, ان کی بہت ہی مختصر اور جامع یہ کتاب ہے, بہت ہی مختصر سی ہے, اس میں اتنی جامعیت ہے کہ خود حضرت کے شیخ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت پسند فرمایا اور خود بھی یہ کتابیں لیں حضرت تھانوی نے, یعنی اپنے شاگرد کی کتابیں شیخ نے لیں اور اپنے شاگرد کی تحریر اور تعلیف پر بہت زیادہ پسندیدگی اور شوق کا اظہار کیا. تو یہ کتاب واقعی ایسی ہے, اتنی مختصر ہے, اور میں گزارش بار بار کرتا رہتا ہوں اپنے احباب سے کہ ہر کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے, اور اس میں ایک گزارش اور کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بہت مختصر بھی ہے اور آسان زبان میں ہے, بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے, چھ سات سال کا بچہ بھی سمجھ لے گا اس کو, تو اپنے گھروں میں اس کو تھوڑا تھوڑا, چاہے پانچ منٹ ہی صحیح یا ایک واقعہ صحیح, روزانہ ایک واقعہ اس کو پابندی سے پڑھ کر سنائیں, انشاءاللہ اس کی برکات بھی ہوں گی اور بچوں میں دین کا شوق پیدا ہوگا, اور یہ معلوم ہوگا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق مبارکہ تھے, اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا, یعنی اپنے خون بہایا اس دین کے لیے, تو انشاءاللہ اس سے دین کی عظمت بھی پیدا ہوگی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے, سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے اللہ کی محبت کا. یہ کتاب ہم بھیجتے ہیں بچے کے ہاتھ اندر بھی, جو خواتین آئی ہوں وہ لے لیں, اور یہاں جس کے پاس نہ ہو وہ لے لیں.